جہاں تک اس حدیث کا تعلق ہے جو آپ نے تحریر فرمایا کہ ایک درخت کی چھاؤں میں گھوڑا 100 برس تک دوڑے تو سایہ ختم نہیں ہوگا، دونوں صورتیں ہوتی ہیں. حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی عربوں کے محاورے کے مطابق بولتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں. مثلاً آپ نے کہیں فرمایا خطارے بت یدے، تیرے ہاتھ مٹی میں مل جائیں رسوا ہو جائے، تو ہمارے ہاں بھی ایسا محاورہ ہے، بد دعا نہیں ہوتی. جیسے ہمارے ہاں محاورے میں دیکھیں تو کسی زمانے میں احمق آدمی کسی کی حماقت کا بتانا ہو تو اسے کہتے تھے کہ یہ الو ہے، پھر کہتے تھے بوم ہے فارسی والے، اور اسی طرح اس سے بگڑ کے لفظ بنا گگو ہے، گگو سے بھی بگڑا تو کہا بادشاہ ہے، مطلب یہ سیدھا آدمی ہے، اسے پتہ ہی نہیں دنیا کا. تو محاورے ہوتے ہیں. حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محاوروں میں بہت چیزیں بولی ہیں، لیکن وہاں حقیقت مراد نہیں ہوتی. مثلاً آپ نے یہ فرمایا کہ معاویہ کہاں ہے، رجلہ کھانا کھا رہے ہیں، تو لا اشبع اللہ بطنہ، اس کا تو پیٹ ہی نہیں بھرتا، اللہ اس کا اللہ کرے اس کا پیٹ ہی نہ بھرے. تو اب یہ مراد تھوڑی ہے کہ بد دعا دے دی، مراد محاورہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمایا کہ یعنی مطلب بہت کھاتا ہے. یہ آئی تھی اسماء رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب جعفر رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی ہے، یہ تھی ہاں غالباً، تو عرض کیا کہ اللہ کے رسول تین رشتے آئے ہیں تو کہاں رشتہ کر لوں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے تو نہ کرنا، یہ تو لاٹھی کندھے سے نہیں اتارتا. تو لاٹھی کندھے سے نہ اتارنے کا مطلب یہ کہ سخت آدمی ہے، سخت مزاج ہے، اور نہ اس دوسرے سے بھی نہ کرنا. ابو سفیان رضی اللہ عنہ سے منع کر دیا تھا، فرمایا تھا بہت ہی کنجوس ہے، اور تیسرے کے مطلب فرمایا کہ رشتہ ان دو کی نسبت بہتر ہے. تو یہ چیزیں محاورے میں بھی آتی ہیں، حقیقت میں بھی رہ گی. یہ حدیث جو آپ نے تحریر فرمائی ہے، ان تمام چیزوں کے حقائق اللہ کے ہاں جا کے معلوم ہوں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنی راحت اور آرام کی زندگی ملے گی، یا فی الواقع ایسے ہوگا، یہ اللہ کے ہاں جا کے پتا ہوں گے. ہم میں سے کوئی آدمی حتمی فیصلہ نہیں کر سکتا، یہ بھی ہو سکتا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے. کچھ احادیث میں حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانوروں کے ساتھ گفتگو آئی ہے، ایسی احادیث عام طور پہ درست نہیں ہیں. مثلا بھیڑیے آئے، بھیڑیے نے کہا کہ اللہ کے رسول ہمارا کھانا مقرر کر دیں، تو آپ نے بکریاں کھا لیا، پر اس طرح کی باتیں یہ لوگوں کے دل خوش کرنے کو ٹھیک ہیں، باقی نہیں ہیں. یہ البتہ وہ جو روایت آئی ہے کہ اونٹ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ اس کے مالک نے اسے کھانے کو نہیں دیا، وہ حدیث درست ہے. جو صحیح احادیثیں بہت تھوڑی ہیں جانوروں کے بارے میں، ایک یہ اونٹ والی حدیث ہے، ایک آدھ اسی طرح کی ملتی ہے، لیکن جو عام طور پہ لوگ بیان کرتے ہیں، حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ جانوروں سے باتیں کی ہیں نہ جانوروں نے ان سے باتیں کی. قانون نسواں بل کیا یہ اصول اسلام کے خلاف ہے؟ ہم نے بھائی اسے پڑھا نہیں، جب پڑھیں گے تو انشاءاللہ کوئی رائے عرض کریں گے، وہ بھی بشرطے کہ کسی نے پوچھا. خاوند بیوی پر تشدد کرے تو پولیس کو اطلاع کرے اور پولیس خاوند کو کچھ وقت کے لیے گرفتار کر لے، کیا رج اس میں؟ کیا ایسی بات؟ خاوند تشدد کرے اور حق نہ ہو اس کو تشدد کرنے کا، تو وہ عدالت میں جائے گی، عدالت اس کی گرفتاری کا حکم دے گی. یہ کون سا ایسا مسئلہ جو اب اٹھا ہے؟ یہ اتنا شور جو مچا رہے ہیں، انہوں نے اسلام کو نہیں پڑھا. عورتوں کو اللہ نے بہت حقوق دیے ہیں، وہ قاضی کے پاس چلی جائے اور جا کر یہ ثابت کر دے کہ میرے شوہر نے مجھے تشدد کیا ہے، تو عدالت اسے حکم دے سکتی ہے کہ طلاق دو، بھائی تم اس قابل ہی نہیں ہو کہ عورتوں کے ساتھ رہو. فقہا نے لکھا ہے کہ جس شخص کو اپنے غصے پر قابو نہیں ہے اور لگتا ہے کہ یہ طلاق دے بیٹھے گا، اس کے لیے نکاح کرنا حرام ہے. حرام حرام کوئی چھوٹا سا لفظ ہے؟ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایسے واقعات آتے تھے اور امیر المومنین رضی اللہ عنہ شوہروں کی گوشمالی کرتے تھے. حضرت رسالت بنا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسے واقعات آئے ہیں جہاں شوہر نے تشدد کیا ہے، کچھ کہا ہے، تو حضرت رسالت بنا صلی اللہ علیہ وسلم کھلا کرو، چھوڑو اس عورت کی جان. اب یہ حدیث نہیں آیا ہے. ایک عورت آئی اور اس سے کہا اللہ کے رسول آپ نے یہ ملتان کے دوپٹے دیکھے جس کے ساتھ پھندنے لگے ہوئے ہوتے ہیں، پھول لگے ہوئے ہوتے ہیں نا چھوٹے چھوٹے. اس سے کہا اللہ کے رسول میرے شوہر کے پاس میری تسکین کے لیے اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے، اور اس نے اپنے دوپٹے کی طرف اشارہ کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بلایا، فرمایا فارغ کر اپنی بیوی کو، ختم ہو گئی بات. اس میں کون سی ایسی بات ہے؟ شوہر کو کوئی کھلی چھٹی اور حکمرانی تھوڑی ہے. اسی لیے شریعت کہتی ہے کہ اصلاً شوہر اور بیوی دونوں الگ الگ ہیں، ان کے درمیان کوئی رشتہ نہیں ہے. نکاح نے رشتہ جوڑا ہے اور رشتہ توڑ دے گا، طلاق توڑ دے گی، ارتداد توڑ دے گا، شوہر کا ظلم اور زیادتی توڑ دے گی، عورت کا ظلم بھی توڑ دے گا. عورت اگر ظلم کرتی ہے اتنے ہی ادھر بھی آیا ہے نا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ادھر بھی تو فرمایا، آپ نے فرمایا کسی کا شوہر آئے اور وہ اسے اپنے ساتھ دعوت دے اور اس کے ہاتھ پہ، آپ نے فرمایا تم نے کسی ہاتھ پہ پیڑا رکھا ہوا ہو، تنور چل رہا ہو لگانے کے لیے روٹی، تو اس عورت کو چاہیے کہ وہ پیڑا ہٹا دے، آٹے میں رکھ دے اور شوہر کے پاس چلی جائے. اور پھر آخر پہ فرمایا فَإِلَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم یہ کام نہیں کرو گی عورتوں، مردو یہ کام نہیں ہوگا، یہ ایسے نہیں ہوگا، تو تکن فتنہ تم فی الارض، زمین پہ آزمائش آ جائے گی، گناہوں کی آزمائش آ جائے گی. تو یہ تو دل کی باتیں ہیں، جب کوئی پوچھے گا تو پھر بات کریں گے. اور کیا آخری بات تھی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کے رہائشی تھے. 9 ہجری میں مکہ فتح ہو گیا تھا. یہ کب بھی 9 ہجری میں کب ہوا ہے؟ 9 ہجری میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے سقیف وغیرہ کی طرف. 8 ہجری میں ہوا ہے، رمضان 8 ہجری میں ہوا ہے. آبائی وطن بھی مکہ تھا. تدفین مدینہ منورہ میں کیوں ہوئی؟ تدفین مدینہ منورہ میں اس لیے ہوئی کہ اگر مکہ مکرمہ میں تدفین ہو جاتی نا تو خدا کا گھر شاید خالی ہی رہتا. لوگ سارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ تو خیر ایسی ہی بات ہے. اصل بات یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کی تھی نا، تو ہجرت سے پہلے کے واقعات بہت زیادہ تکلیف دہ ہیں. ابو لہب ہو گیا تھا سردار، ابو طالب کا ہو گیا تھا انتقال، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ بھی انتقال کر گئی تھی. پہاڑی علاقے تھے، پہاڑی سسٹم تھا قبائل کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ مکرمہ میں کوئی پشت پناہ نہیں رہا تھا. یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم شعبہ بھی طالب میں قید کر دیا تھا، کیوں نہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا خاندان آیا؟ کیوں نہیں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا خاندان اٹھ کے آیا؟ وجہ اس کی یہ تھی، یہ اہل تشیع اعتراض کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ کہاں گئے تھے عمر اور ابوبکر. وہ اصل حقیقت نہیں بتاتے کہ اگر یہ حضرات اٹھ کے آتے تو قبائل میں آپس میں جنگ چھڑ جاتی. قریش نے صاف اعلان کر دیا تھا کہ اگر کسی کو ہم نے بنو ہاشم کے اس آدمی کی مدد کرتے ہوئے دیکھا تو اعلان جنگ ہے. وہ تو بڑی ہمت کی حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ نے، اور وہ چونکہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کے بھائی تھے اس لیے کچھ چیزیں بھجوائی تھی. اب انتقال کر گئی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ، وہ بہت بڑی سپورٹر تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم وفات تک حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے احسانات کا اقرار فرماتے رہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں ایک دن میں نے کہہ دیا تھا کہ وہ باغ جسے دو مرتبہ چر لیا گیا ہو، یعنی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا دو شوہر انہیں طلاق دے چکے تھے یا انتقال کر گئے تھے، پھر تیسری مرتبہ آپ کے پاس آئیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم لا تو زمینی فی، عائشہ خبردار خدیجہ کے بارے میں کبھی کچھ نہ کہنا، تم جانتی ہو لوگ مجھے جھوٹا کہتے تھے، میں گھر آتا تھا مجھے تسلی دیتی تھی، لوگ اپنا مال بچا کے رکھتے تھے मैं घर आता था मुझे अपना पैसा देती थी, और तुम्हें पता नहीं आयशा मेरी औलाद भी उसी से तो है। बहुत खिदमत का है। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा का इससे बड़ा शर्फ क्या हो सकता है कि जिबील अमीन आए, और उस दिन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बड़ा कड़ा दिन था, काफिरों ने हाथ उठा लिया था और आप बड़े परेशान थे। हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा बड़ी बेटी पानी लेके आई है, और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक पे हाथ बहुत ज्यादा गर्दोगुबार, पानी डाला और ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा बड़ी बेटी रो पड़ी। ये ज़ैनब जो थी, इनका रिश्ता हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने अपनी बहन के लड़के से किया था, रबी रज़ी अल्लाह अन्हा से। रिश्ते तो हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने करवाए, उन्हें अपनी बहन हाला के बेटे को रिश्ता दे दिया था। ये ज़ैनब जब आई है और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ और चेहरे मुबारक को धोया, तो वो ज़ैनब रो पड़ी बाप की हालत देख के। अगर मेरी बेटी रो नहीं, दिन हमेशा यकसान ही रहते, मेरी बेटी वक्त आ जाएगा, हम इंशाल्लाह गालिब आ जाएंगे। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह के इंतकाल पे बहुत बड़ा सहारा खत्म हो, हज़रत अबू तालिब के इंतकाल पे बहुत बड़ा सहारा खत्म हो गया था। अब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहारा चाहिए था आलम असबाब में, वो मिल नहीं रहा था। हत्ता कि आप घर घर जाकर कहते थे मुझे रख लो, मुझे अपने पास रख लो, मैं तुम्हें अल्लाह का कलाम सुनाता हूँ, रिसाला तुम मेरे रब्बी, मेरे परवरदिगार ने कोई पैगाम भेजा है, आप अपने कबीले में मुझे जगह दे देंगे, आप अपने घर में मुझे जगह दे देंगे। आप तसव्वुर करें, आदमी के लिए किसी को कहना कि रात मुझे अपने घर में रहने दो, कितना मजलूम हो गया होगा वो आदमी। इस मजलूमियत में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए नेमत कुबरा साबित हुए अहले मदीना, और अहले मदीना आए हैं और अहले मदीना ने बैत की। उबादा इब्ने सामित रज़ी अल्लाह अन्हु बैत किए, छोटे छोटे लड़के थे, इन्होंने बैत की। फिर अगली मरतबा 72 आदमी जब आए हैं, तो ये हज़रत मुआज़ रज़ी अल्लाह अन्हु वगैरह भी थे। जब असद रज़ी अल्लाह अन्हु ने बैत की है, जो अपने कबीले के सरबराह थे, असद इब्ने ज़ुरारा मामूली आदमी नहीं थे, असद इब्ने ज़ुरारा ने सबसे पहले जुमा कायम किया, हत्ता के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले असद ने जुमा वहां कायम किया मदीना मुनव्वरा में। ये वाहिद फरीजा है जो उम्मत ने पहले अदा किया और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाद में। बाद में ज़कात का भी जिक्र किया, लेकिन असद रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपना हाथ रखा बैत के लिए, फिर खींच लिया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हो गया तुम लोगों को, उनका अल्लाह के रसूल आज तो हम बैत कर लें, और आपसे बैत का मतलब मैं समझता हूँ पूरी दुनिया से जंग करना है, और कल आप हमें छोड़ के फिर मक्का आ जाएं तो हमें क्या मिला। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असद का हाथ खींच दिया और आपने फरमाया मेरा जीना मेरा मरना तुम्हारे ही साथ, मैं अब तुम में से ही। फिर फरमाया मैं तुम्हारे ही पास रहूंगा। उन्होंने कहा हय्यम व मय्यतन, जिंदगी में भी और मौत के बाद, जिंदगी में भी और मौत के बाद भी तुम्हारे ही पास रहूंगा। ये वो चीज थी, जब सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हु में इख्तिलाफ पड़ा है कि तदफीन कहां की जाएगी, तो अहले मक्का मुहाजिरीन ने कहा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तदफीन मक्का में होगी। तो अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुना है, आपने फरमाया था नबी जहां इंतकाल करता है वहीं पे दफन होता है, सीधी सी बात है, चारपाई उठाओ और नीचे कब्र खोदो, बस सारा फैसला हो गया। फिर अंसार सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हु ने इस हदीस का हवाला दिया, उनका हमसे वादा फरमाया था, इसलिए मदीना मुनव्वरा में बैत हुई। अमीर शरीयत से ताउल्ला शाह साहब बुखारी रहमतुल्लाह के बारे में बताएं, किस दिन जुमे का बयान भी उनकी शख्सियत के बारे में करें, सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह उनका क्यों ना करूं। वजह, अमीर शरीयत से ताउल्ला शाह साहब बुखारी रहमतुल्लाह बहुत बड़े आदमी थे, आजादी की तहरीक में जिन लोगों ने हकीकी माना में काम किया उनमें से एक आदमी थे। शाह साहब रहमतुल्लाह ज्यादा पढ़ा नहीं था, मिश्कात शरीफ तक भी शायद नहीं पढ़ा था, लेकिन अल्लाह ने गजब की तकरीर का मलका उन्हें दिया था, बहुत अच्छे मुकर्रर थे, तकरीर करते थे समा बांध देते थे, इतनी ज्यादा कबूलियत उनमें कि गालिबन ये साइमन कमीशन जब है ये इंदिरा ने लिखा है, आप इंदिरा को पढ़िए फिर पता चलता है शाह साहब रहमतुल्लाह की अजमतों में से एक और अजमत का। सारी जिंदगी इल्जाम ही लगता रहा कि कांग्रेस से पैसे खाते थे। ये आवाज़ दोस्त लिखी है ना मसूद, मुख्तार मसूद ने, हाँ वो कहते थे کہ ڈپٹی کمشنر جب میں ملتان کا تھا تو میں نے ڈی سی نے انگریزوں کے بعد کے ڈی سی بڑے پاورفل ہوتے تھے، میں نے لکھ کے بھیجا حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ کو کہ ملاقات کرنی ہے، تو حضرت نے مجھے جواب میں لکھ بھیجا کہ ڈی سی صاحب کی طرف سے تو ہمیشہ وارنٹی آتے ہیں، حیرت ہے کہ خط آیا ہے۔ تو میں پھر خود حاضر ہوا، جب ہم لوگ گئے تو عطا اللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ کے گھر پہ یہ سارے مسلم لیگ یہی کہتے تھے کہ ہندوؤں کا مال کھا کے ہندوؤں کی حمایت کرتے ہیں، مال کھایا ہے مال کھایا ہے۔ تو ٹاٹ ملتان میں پڑا ہوا تھا اور دروازہ بنوانے کے لیے پیسے نہیں تھے، تو ہم اب کھٹکھٹاتے کیا چیز، چنانچہ آواز دی، شاہ صاحب رحمت اللہ اندر شاہ بھائی پہ بیٹھے تھے، اندر بلا لیا، تو ہم نے جاتے ہی پہلا سوال کیا، ہم نے کہا حضرت دروازہ نہیں لگا، حضرت نے فرمایا ہندوؤں نے اتنے ہی پیسے دیے تھے کہ مکان بن جائے۔ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے بارے میں اندرا نے لکھا ہے کہ میرے والد نہرو جو تھے ان کے ساتھ، غالباً سائمن کمیشن کا لکھا، تو مدت ہوئی پڑھے ہوئے، وہ لکھتے ہیں کہ انگریز آئے مذاکرات کرنے، ہندوستان کی تقسیم پہ جگہ اڑ گئے، تو والد نے مذاکرات کے بعد انہیں کہا، نہرو بڑا ذہین آدمی تھا، یہ اس کی ذہانت، الٹی طرف کو چل پڑی تھی، وزیر اعظم ہونے کے باوجود دار المصنفین اعظم گڑھ میں آتا تھا اور یہ ندوے کے حضرات کے ساتھ زمین پہ سوتا تھا، کہتا تھا علم تو آپ مسلمانوں کے پاس ہے، ہمارے پاس کیا ہے۔ خیر نہرو کو کیا بیان کرنا، اندرا کہتی ہے کہ والد نے مذاکرات کے بعد اٹھتے ہوئے کہہ دیا کہ رات کھانا ہمارے ساتھ کھائیے اور اس کے بعد فلاں فلاں چیزیں پینے کو پیوں گی، شراب کی دعوت دے دی، گورے پیتے تھے انہیں معلوم تھا۔ خیر چند لگے کھانے کے بعد والد نے کہا کہ آپ کو میں ایک جگہ لے چلتا ہوں اور اس کے بعد آ کے پیتے ہیں، ان کا ٹھیک ہے۔ تو انگریزوں کو گاڑی میں بٹھا کر وہ لے گیا اور حضرت شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ کا جلسہ تھا، انگریزوں نے کبھی دیکھا نہیں تھا کہ اتنے ہزاروں آدمی بھی اکٹھے ہوا کرتے ہیں، وہ حیران رہ گئے۔ ڈی سی نے پہچان لیا اس کمیشن کے اراکین کو بھی اور نہرو کو بھی، تو نہرو نے لے جا کر وہاں کھڑا کیا جہاں پورے جلسے پہ نظر جاتی تھی، تو گورے تھوڑی دیر دیکھتے رہے، پھر انہوں نے پوچھا نہرو سے کہ کیا مسئلہ ہے ان کا، یہ سب آزادی مانگ رہے ہیں۔ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کو پتہ نہیں الہام ہوا یا کیا ہوا، لیکن انہوں نے شعر پڑھا اور انہیں شعر پڑھا جے ہیر سمندروں پار ہووے، ہیر آزادی کو کہا نا، جے ہیر سمندروں پار ہووے بکا نال سمندراں نوں چھٹ سٹا، جب چھٹ سٹا کہا تو لوگ اٹھ کے کھڑے نعرے لگنے لگے۔ نہرو نے تھوڑی دیر بعد کہا میرے ساتھ بیٹھیے گھر چلتے ہیں، گھر جا کے پی۔ اگلے دن بالکل نہرو کی بات انہوں نے مان لی، انہوں نے کہا جس قوم میں اتنا جذبہ آزادی ہے ان کا ایک مقرر یہ تو تباہ کر دے گا ہندوستان کو، کہیں بغاوت ہو گئی تو کیا ہوگا۔ شاہ صاحب رحمت اللہ کے معمولی آدمی تھے، بہت عبقری شخصیت تھی، یہ عبقری شخصیات جو پیدا ہوئی ہیں یہ سب دار العلوم دیوبند کا فیض تھا، اگرچہ 80 سال سے پچھلے وہاں بھی کوئی آدمی نہیں اٹھا، لیکن یہ دار العلوم دیوبند پوری دنیا کی آج کی موجودہ سیاست بالواسطہ اور تقسیم سے پہلے براہ راست یا علی گڑھ کے گرد گھومتی تھی یا دیوبند کے، اب بھی یہ فان جہاد جتنا ہے، اگر یہ اچھا ہے تو بھی دیوبند ہے اور اگر برا ہے تو بھی، یہ مدینہ منورہ کی یونیورسٹی ہے۔ اس لیے اگر ہم تعلیمی ادارے بنائیں اور تعلیم پہ کام کریں، ہماری آئندہ نسلیں پوری دنیا کا محور بن سکتی ہیں۔ تعلیم ہے کیا 10-20 کروڑ ہی تو ہے، لیکن ہمیں مت کون دے کہ ہم تعیش کی زندگی گزر جائے پیسہ تعلیم پہ خرچ کریں۔ جمعے کا بیان حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ پہ، جمعے میں وقت ہی کتنا ہوتا ہے یار، اسٹیٹ لائف انشورنس جائز ہے کہ نہیں؟ اسٹیٹ لائف انشورنس میں دیکھو بھائی، ایمانداری کی بات ہے، اگر ہے غربت، اگر آپ کو پتا ہے کہ مشکل وقت آ گیا تو علاج نہیں ہوتا۔ آج صبح ایک صاحب نے مجھ سے کہا، ایک ڈاکٹر صاحب نے، کہ میرے پاس پیشنٹ آیا ہے جگر کا علاج کرانا ہے، 35 لاکھ روپے چاہیے۔ اس لیے اگر دیکھو ایمانداری کے ساتھ آپ اللہ نے توفیق دی ہے، مت جاؤ اس سودی نظام کے قریب، بالکل نہ جاؤ. اور اگر ایسے نہیں ہیں آپ انشورنس کرائیے، زندہ رہیے، مرنے سے بہتر ہے. دیکھو بھائی، ایسے سوالات جن کے جوابات سے کوئی آدمی شرمندگی محسوس کرے مناسب نہیں ہوتے. حج اور عمرہ کرنے کی خواہش اور زادہ راہ نہ ہو تو کوئی وظیفہ پڑھنے کے بجائے نفس پہ قابو پائے. عمرہ کرنا ضروری ہے، حج کرنا ضروری ہے، جب زادہ راہ نہیں ہے تو نہ صحیح. آپ قرآن نہیں پڑھتے؟ اللہ نے فرمایا ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ متعلق، دسویں پارے کی آخری آیات پڑھیے، اللہ نے فرمایا ہے وہ لوگ جو جہاد میں شرکت کے لیے آئے آپ کے پاس، قلت لا اجدو، اور آپ نے کہا میرے پاس کوئی سواری نہیں ہے جو میں تمہیں دوں. آپ ان کو دیکھتے وہ آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہ واپس جا رہے تھے اور ان کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے کہ اللہ اتنی مصیبت ہو گئی ہے کہ ایک اونٹ نہیں ملتا جس پہ تیری راہ میں سواری کر سکے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا جہاد پہ نہ جانا رہ گیا. جس چیز کا اللہ نے آپ کو پابند نہیں کیا کیوں اپنے اوپر بوجھ ڈالتے ہیں؟ مدعا دیا ہم سب کو شریعت نے جو حدود رکھی ہیں، نہ کم کرے نہ زیادہ کرے. بچے کی ولادت پہ جو اجزاء و اقربا کیش دے جاتے ہیں اس کے احکام کیا ہیں؟ وہ رقم بچوں کی ہے یا والدین استعمال کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ دیکھو بھائی، یہ اتنا بڑا کاغذ ہے اور صفحہ اتنا سا استعمال ہوا ہے، کیوں درخت کٹواتے ہو؟ کیوں اپنے ملک کو بنجر کرتے ہو بھیا؟ یہ جتنے قدرتی وسائل ہیں نا، ہمیں بس اتنے استعمال کرنے ہیں جتنی ہماری ضرورت ہے، آئندہ نسلوں کے لیے چھوڑ کے جائیں. یہ زمین سے جو گیس نکالتے ہیں نا اتنی زیادہ، اور تباہ ہو رہی ہے دنیا، اور اوپر آسمان کی طرف کیا ہو رہا ہے، اور وہ اوزون گیس نے کیا کر دیا، یہ ساری چیزیں سوچنے کے قابل. اب آپ نے اتنا کاغذ سارا ضائع کر دیا، آپ خود سوچیں. ہم یہاں سے یہ کاغذ لے جاتے ہیں، کبھی کبھی گھر پہ جا کے لکھ لیتے ہیں کچھ نہ کچھ، اسی وجہ سے کہ اس ملک میں درخت کتنے ہیں. یہ درخت کٹیں گے تو آگے کاغذ بنے گا نا. آپ نہیں اپنے ملک کے لیے کام کریں گے تو کون کرے گا؟ رہ گئی یہ بات جو آپ نے ارشاد فرمائی، تحریر فرمایا. دیکھیے بھیا، بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپس کے لین دین میں تعاون کے طور پہ ہوتی ہیں، شریعت اس سے منع نہیں کرتی. اس کے یہاں ولادت ہوئی، آپ نے پیسے، آپ کے یہاں ہوئی، انہوں نے پیسے دے دیے. شادی پہ آپ نے مبارکباد میں کچھ رقم دے دی، اس نے لکھ لیا کہ فلاں 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 آدمی ہمیں دے کے گئے تھے، آپ نے ان کو دے دیا. یہ باہمی تعاون کی صورتیں، ان کو نہیں روکنا چاہیے نہ منع کرنا چاہیے. اسٹاک ایکسچینج میں شیئرز کا خریدنا اور بیچنا جائز ہے؟ یہ آپ اطلاع دے رہے ہیں، یہ سوال ہے. اچھا، سوال نمبر ایک، اسٹاک ایکسچینج میں شیئرز خریدنا اور بیچنا دو شرائط کے ساتھ. ایک تو یہ اطمینان کر لینا چاہیے کہ ان شیئرز میں کہیں سود تو وابستہ نہیں ہے. سود وابستہ ہو جاتا ہے، طے ہو جاتا ہے بعض صورتوں میں کہ اتنے پرسنٹ آپ کو ملے گا، چاہے نفع ہو چاہے نقصان. خدا نے سرمائے کو تحفظ نہیں دیا. اللہ کے ہاں یہ عام زبان میں بات کر رہے ہیں، اسے فقہی زبان نہیں سمجھیے. اللہ کے ہاں بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا، انسانی اخلاقیات کو بچایا جائے یا سرمائے کو بچایا جائے. اگر خدا سرمائے کا تحفظ دیتا ہے تو انسانی اخلاقیات برباد ہوتی ہیں. سرمائے کا تحفظ ہے، سود کے پیسے ہیں، ہر مہینے مل رہے ہیں، کم زیادہ ہو نہیں رہے، زیادہ ہی ہو رہے ہیں. نتیجہ یہ کہ انسانی اخلاقیات برباد ہو جائے گی. اللہ نے فرمایا اللہ استغنا رأیت الذی ینہی عبداً اذا صلی، تم نے اس آدمی کی حالت پہ غور کیا ہے جو میرے بندے کو روکتا ہے کہ میرے سامنے سجدہ نہ کرے، نماز عبادت سے روکتا ہے، ایسا ظالم. اس ظلم کی وجہ کیا؟ اللہ کہتا ہے اللہ استغنا، اس لیے کہ اس کے پاس مال ہے، پیسہ ہے. حضرت رسالت بنا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے تین چیزوں سے بچنا اور اگر یہ تمہیں پیش آ جائیں تو مر جانا، مطلب ایک موت اگر ممکن ہونا تو مر جائے آدمی، اس میں سے ایک چیز فرمائی کہ جب موت آ جائے حکمرانوں کی، عرض کیا گیا اللہ کے رسول حکمرانوں کی موت، آپ نے فرمایا حکمرانوں کا سود کا نظام جاری رکھنا یہ موت ہے، یہ سود کے نظام میں جب آدمی کو تحفظ مل جاتا ہے سرمایہ کا، اور دوسری طرف وہ ہے جس نے انویسٹ کیا ہے، اب انویسٹمنٹ میں اسے کبھی 100 آ رہا ہے، کبھی 1000 آ رہا ہے، کبھی 500 آ رہا ہے، اس کا دل اٹکا رہتا ہے کہ یا اللہ خیر فرما، اللہ اس مہینے کچھ پیسے مل جائیں، تو خدا سے تعلق جڑا رہتا ہے، اس لیے سٹاک ایکسچینج میں ہے جائز، لیکن ایک تو سود نہ ہو اور دوسرے جہاں انویسٹمنٹ ہو رہی ہے وہ حرام کا کام نہ ہو، اصل شراب کی فیکٹری لگ رہی یا اس قسم کی کوئی بےہودہ چیز ہے، اس سے ویسے نہ جائیں تو یہ جائز. کسی مسلمان شخص کی اولاد غیر مسلم ہے تو وراثت کیسے تقسیم ہوگی؟ وراثت سے محروم ہو جائے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وراثت میں 5 چیزیں ایسی گنوائی ہیں جو وراثت سے محروم کر دیں گی. آپ نے ایک تو یہ ارشاد فرمایا کہ وراثت میں ہجرت رکاوٹ ہے. اہل مکہ اہل مدینہ دار بدل گئے تھے نا، اس وقت کے لیے یہ حکم تھا، فرما دیا تھا کہ وراثت نہیں پہنچے گی. دوسرے ارشاد فرمایا تھا کہ اگر کوئی اپنے ماں باپ کو قتل کر دے تو اس کو وراثت نہیں ملے گی. تیسرے ارتداد کا ارشاد فرمایا تھا کہ مرتد آدمی وہ دونوں ایک دوسرے کے وارث نہیں ہوں. اور بھی 2 صورتیں ارشاد فرمائیں. تو اس لیے اولاد ولی اعوذ باللہ اگر کافر ہو جائے گی تو وراثت میں اس کا حصہ نہیں آئے گا. لیکن پہلے ایک بات ہے، یہ سوچ لینا چاہیے کہ مرتد ہوا بھی ہے کہ نہیں ہوا، مطلب آپ کے کہنے سے مرتد نہیں ہو جائے گا. اگر کوئی کفر کا جملہ کہتا بھی ہے تو یہ ضروری ہے کہ کسی مفتی سے جا کے پوچھا جائے کہ یہ مرتد ہونے کے لیے ہے بھی یا نہیں. اگر مفتی حضرات فتویٰ دے دیں کہ نہیں، اصول یہ ہے کسی شخص کو کافر قرار دینے کا کہ اس کے کفر کے جملے جو ہیں اگر 99% چانسز ایسے ہیں کہ ہم اسے اسلام کہہ سکتے ہیں تو ہمیں اسلام ہی کہنا ہے، ہمیں کافر نہیں قرار دینا.
صرف شادی کی ہے اہل کتاب اور اولاد جو ہے وہ
اہل کتاب میں شادی کی نا، مرد مسلمان ہے اور خاتون جو ہے وہ عیسائی ہیں تو انہیں وراثت ملے گی. نماز کیونکہ خاتون جو ہے نا اسے شوہر شادی کے بعد وہ چیزیں نہیں روک سکتا جو اس کے اپنے مذہب میں ہیں. مثلا وہ شراب پیتی ہے، عیسائی مذہب کی عورت ہے، شوہر کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ اس کی شراب پہ پابندی لگا دے کہ تم نہ پیو، وہ تو پیے گی. اب وہ کہتا ہے میرے بچے خراب ہوتے، تو پہلے سوچنا تھا نا کہ بچے خراب ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے. یہ ساری چیزیں پہلے سوچنے کی ہیں کہ آدمی کیا کام کرنے چلا ہے. اب عورت ایام سے پاک ہو، فقہا نے لکھا ہے کہ اگر عیسائی یا یہودی عورت ہے اور وہ ایام پہ غسل نہیں کرتی تو شوہر مجبور نہیں کر سکتا کہ تم ضروری ہے کہ نہ ہو. وہ کہتی ہے میں ناپاک ہی نہیں ہوں. ابھی اس کا اپنا دین ہے، مذہب ہے، بس ٹھیک ہے. تو آزادی لوگوں کی مذہب کے نام پہ سلب نہیں کی جا سکتی. انسانی شخصی آزادی مذہب کے نام پہ سلب نہیں کی جا سکتی، لیکن انسانی آزادی کا تعین کون کرے کہ کتنی آزادی ہے؟ ہم میں اور ہمارے مخالفین میں یہی جنگ جاری ہے. ہم کہتے ہیں وہی تعین کرے گی، وہ کہتے ہیں عقل تعین کرے گی. ہم کہتے ہیں وہی آزادی کو متعین کرے گی کہ اتنی آزادی ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں عقل متعین کرے گی. اسی لیے بڑی اہم بات یہ ہے کہ خلافت راشدہ میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جیسا دانشمند آدمی کیوں آخر جنگیں کرواتے رہے؟ انہیں کیا پڑی تھی؟ ایران والے اپنی حکومت کر رہے تھے، روم والے اپنی حکومت کر رہے تھے، بھئی تمہیں کیا پڑی ہے؟ چڑھ دوڑے ان پہ مارتے انہیں جا کے آ کے، وجہ کیا ہے؟ سوچے نا، ہندوستان والے جی رہے ہیں اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ یہاں آ کے لڑائیاں کہہ رہے، تمہیں کیا پڑی ہے؟ آخری لڑائی کیوں آ رہے ہو؟ یہ وہ سوال تھا جو حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے کیا تھا اس وقت جب حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کمانڈر تھے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو سیدنا ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ نے ہٹا دیا تھا، ایک شادی کا قصہ ہو گیا تھا، مالک ابن نویرہ کی بہن تھی یا بیٹی تھی، اس سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے شادی کر لی تھی، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اس پہ کوئی گرفت نہیں کی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا حضرت اس پہ گرفت کریں، خالد نے شادی کیوں کی ہے؟ بہرحال سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اپنے زمانے میں خالد رضی اللہ عنہ کو ہٹا کے وہ عبیدہ بن جراح کو دے دی، کمانڈر ان چیف جو بھی کہیے وہ بن گئے تھے. جب لڑائی ہوئی ہے تو یہ لوگ گئے ہیں، عیسائیوں پر جب حملہ ہوا ہے شام میں تو سفارتکاری ہوئی، جنگ روکنے کے لیے ہمیشہ سے سفارتکاری ہوتی ہے، تو ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے اپنا نمائندہ بھیجا اور کہا جاؤ معاذ تم جا کے مذاکرات کرو. معاذ رضی اللہ عنہ آئے مذاکرات کرنے اور کمال کمال کی بات کی، وہ آئے اور آ کر بڑا احترام کیا عیسائیوں نے ان کا، بہت عزت کی، اور قالین کے بالکل کنارے پہ سے معاذ رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا حضرت بیٹھیں اس پہ، انہوں نے کہا غریبوں کا خون نچوڑ کے عیسائیوں تم اپنے قالین بناتے ہو، میں ایسے قالین پہ نہیں بیٹھ سکتا جس میں غریبوں کا خون نچوڑا گیا. یہ صحابہ رضی اللہ عنہ کی سوچ تھی. تو انہوں نے کہا پھر زمین پہ بیٹھو گے؟ وہ تھوڑے سے ناراض ہوئے. تو حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کا مٹی پہ بیٹھوں گا اس میں کیا ہے، مٹی پہ بیٹھنا اگر ذلت ہے تو مجھ سے بڑھ کے اللہ کے لیے ذلیل ہونے والا کون ہے؟ ایک عیسائی نے کہا میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا مسلمانوں میں سب سے اچھے آدمی ہیں، اتنے نیک ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، مسلمانوں میں اگر لائن لگے اور سب سے گناہگار آدمی اگر اسے مسلمان مان لیا جائے میں وہ ہو جاؤں تو بھی میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، میں کچھ نہیں، میں بڑا گناہگار آدمی، بدتر آدمی ہوں مسلمانوں. اس نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ معاذ تم لوگ ادھر جاؤ، ایران کا بادشاہ مر گیا ہے، عورت کی حکومت ہے، لڑائی تم ادھر کرو، ہمارے سر کیوں چڑھائے ہو، ہم سے کیوں لڑنا چاہتے ہو؟ یہ ٹھیک وہ چیز ہے جو امریکہ نے ورلڈ آرڈر کے بعد دنیا میں جنگ شروع کی ہے، وہ کہتے ہیں ورلڈ آرڈر ہے، ورلڈ آرڈر کو اپناؤ. 2005 میں جو کانفرنس قاہرہ میں ہوئی تھی اس میں بھی انہوں نے صاف کہہ دیا تھا کہ ہم جو ورلڈ آرڈر جاری کر رہے ہیں اس کو دنیا میں چلنا چاہیے. مشرف صاحب کے ساتھ جو معاہدہ ہوا تھا اس میں بھی یہی بات تھی کہ ورلڈ آرڈر امریکہ کا چلے گا. حضرت معاذ رضی اللہ سے ٹھیک یہی بات اس عیسائی نے کہ اس نے کہا ادھر جاؤ اگر لڑنا ہی ہے، تمہیں ہمارے سر کیوں جڑتے ہو، ہمیں حکومت کرنے دو. حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے سمجھایا تھا، اس سے فرمایا تھا کہ یہ جو تم نے ظلم کے نظام دنیا میں مچائے ہوئے ہیں نا، ہم اس ظلم کا شکار مخلوق کو نہیں ہونے دیں گے، ہم تمہیں انصاف کی دعوت دیتے ہیں اور تمہارے ساتھ اس لیے لڑ رہے ہیں کہ یا تو اسلام قبول کرو جو اللہ کا نظام ہے اسے مانو، اور یا پھر تم ہمیں ٹیکس ادا کرو تاکہ ہم تمہارے اندر انصاف خود سے قائم کریں، اور یا پھر لڑ لو، تین چیزوں کے علاوہ چوتھی نہیں ہے. اس نے کہا کہ تم کیا نظام بتاتے ہو ہمیں، عیسائیوں کا نظام تو ہے، تم کیا نظام بتاتے ہو؟ اب حضرت معاذ رضی اللہ عنہ جواب دیا، انہوں نے کہا میں یہ نظام بتاتا ہوں کہ تمہارے ہاں طبقات ہیں اور ہمارا نور مومن عمر ایسا شخص ہے کہ اگر وہ شراب پیے گا تو اس پہ بھی وہی درے لگیں گے جو ہمیں لگیں گے، اگر وہ بدکاری کرے گا تو اس پہ بھی وہی سزا نافذ ہوگی جو ہمارے پہ سزا نافذ ہوگی. ہمارا بادشاہ تو ایسا ہے کہ اس نے پردہ نہیں لٹکایا کہ اس سے ملاقات کے لیے جانے میں کوئی دشواری ہو، اور امیر المومنین اگر دولت جمع کریں گے تو ہم ان کا حساب لیں گے کہ پیسہ کہاں سے آیا ہے، اور امیر المومنین کوئی کام نہیں کر سکتے ہمارے بغیر، ہم اور وہ سب برابر ہیں، ہم یہ دنیا میں کوئی نظام دینا چاہتے ہیں. تم نے جو اپنے لوگوں کے درمیان اور مخلوق خدا کے درمیان اتنے پردے لٹکائے ہوئے اور انصاف نہیں, ہم اس نظام کو ختم کرنا چاہتے ہیں. یہی چیز امریکہ کہتا ہے. اب وہ کہتا ہے ہم کہتے ہیں بھی تمہارا نظام عقل پہ مبنی ہے, آپ عقل کی بات کرتے ہیں, عقل کا کوئی ٹھکانا, عقل کی کوئی سند نہیں ہے. آج آپ کی عقل یہ کہتی ہے, 100 سال بعد آپ کی عقل کچھ اور کہنے لگے گی. آج آپ کی عقل یہ کہتی ہے کہ لڑکوں کی لڑکوں سے شادی کرا دو, کل کو آپ کی عقل یہ کہنے لگے کہ شادی جانوروں سے کرا دو, تو آپ کی عقل کا کیا کریں؟ ہم کہتے ہیں وحی کے نظام کو شروع کیجیے. یہ ہے وہ بنیادی نقطہ جس کی وجہ سے خلافت راشدہ میں جہاد ہوا. یہ چیزیں, نماز کے بعد سبحان اللہ 33 مرتبہ, الحمدللہ 33 مرتبہ, اللہ اکبر 34 مرتبہ, پڑھنے کے بعد 25 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھنے سے دونوں حدیثوں پہ عمل ہو جاتا ہے, جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو بتائی تھی. اس پہ ہم نے مطلب جمعے میں بیان کیا تھا کہ نماز کے بعد کیا کیا پڑھنا چاہیے. 25 مرتبہ چاروں کر لیں 100 ہو گیا, 33 مرتبہ تین کر لیں, 1 مرتبہ 34 کر لیں تو 100 ہو گیا. یہ سارا بیان جمعے میں ہوا تھا, دیکھیے گا. فوریکس کا کاروبار جائز ہے؟ فوریکس کیا چیز ہے؟ فورن ایکسچینج کا بالکل جائز ہے بھائی, اس میں کون سی ایسی بات ہے؟ فورن ایکسچینج کا مطلب یہ کہ آپ نے ڈالرز خرید کے رکھ لیے, آپ نے پاؤنڈ خرید کے رکھ لیے. بعض فقہا اسے ناجائز کہتے تھے, کیونکہ وہ کہتے تھے پیسے کے عوض میں پیسہ آ رہا ہے. آپ نے ڈالر خریدا تھا 102 روپے کا, اب 105 روپے ہے, تو 100 پہ 3 روپے بڑھ گئے نا, تو کہتے تھے پیسے کے عوض میں چونکہ پیسہ آ رہا ہے لہذا یہ سود ہے, اس کو جائز نہیں ہونا چاہیے. لیکن دنیا کی جو بڑھتی ہوئی معیشت ہے نا, اس کو دیکھ کے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہر ایک کرنسی کی اپنی ایک ویلیو ہے. جیسے ہم تو اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتے, لیکن اس کے باوجود آپ دوسرے مفتیوں سے پوچھ لیں. اگر آپ ہم پہ کہتے ہیں تو ہم اسے بالکل جائز سمجھتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں دنیا میں یہ چیز, اب اس کے علاوہ معیشت ممکن بھی نہیں اور ہے بھی, شریعت نے اس کی اجازت بھی دی ہے, لیکن یہ ہم اپنی ذات کی حیثیت سے کہہ رہے ہیں. آپ اس میں دوسرے مفتی حضرات سے رجوع کر لیجئے اور جس پہ آپ چاہیں عمل کر لیں. سنی عورت جس کی عمر 50 سال ہے, اس کے کوئی محرم, شوہر, بیٹا, داماد, باپ, بھائی, چچا, مامو وغیرہ یا تو موجود نہیں ہے یا اپنی ذاتی وجود کی بنا پہ سفر حج میں شامل نہیں ہو سکتے, ایسی عورت کے لیے بغیر محرم کے حج کرنے کے لیے کیا احکامات ہیں؟ اس عورت کے پاس اتنی رقم نہیں ہے کہ کسی اور کے حج کے اخراجات برداشت کر سکے. دیکھو بھائی, دو باتیں ہیں. اللہ نے جب حج فرض نہیں اس پہ کیا تو ضرورت کیا ہے؟ سیدھی سی بات ہے, محرم کی قید لگائی ہے نا حنفی فقہا نے, تو آسان ہے اس پہ عمل کر لے. حدیث میں آیا نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم الا اختار ایسرهما, جب بھی دو کاموں میں آپ کو اختیار دیا جاتا تھا کہ کیا کام کرنا ہے, یہ کر لیں یا یہ کر لیں, الا اختار ایسرهما, آپ فرماتے جو آسان ہے, سب سے زیادہ آسان کام پسند کر لیتے. تو آسان یہی ہے کہ نہ جائیں, کیا ضرورت؟ ایک چیز اللہ نے فرض نہیں کی. ایک موقع پہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے ایسی کوئی بات کر دی تھی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو اللہ نے تم پہ چیز فرض قرار نہیں دی اور تم سے پہلی قومیں تباہ ہو گئیں اسی وجہ سے کہ جو چیزیں اللہ نے فرض قرار نہیں دی تھی انہوں نے اپنے اوپر فرض کر لی اور پھر اس کے بعد وہ نباہ نہیں کر سکے. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ خاتون اگر بغیر محرم کے بھی جانا چاہیں تو اب اجازت ہے, کیونکہ ہمارے زمانے میں لاکھوں کروڑوں خواتین سفر کرتی ہیں. اللہ کا شکر ہے ایک واقعہ ایسا پیش نہیں آیا جس بنا پر سفر سے منع کیا گیا تھا. عورتیں اونٹوں گھوڑوں پہ جاتی تھیں رات کو قیام, بہت مشکلات پیش آتی تھی پرانے زمانے میں, اب وہ کوئی چیز رہی نہیں. تیسری, اگر خاتون جانا چاہیں بشرطے کہ وہاں حج کوئی کرانے والا بھی ہو. ہم سفر کا کہہ رہے ہیں, سفر پہ اب کوئی پابندی نہیں, چلی جائیں, لیکن وہاں جا کے دیکھیں حج کریں گی کیسے. تیسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ چند خواتین مل کے چلی جائیں, 8, 10, 15, یہ شافعی حضرات کا مسلک ہے, لیکن اب اس پہ فتویٰ دینا چاہیے. اگین یہ ایسی چیز ہے جو ہم کہہ رہے ہیں اپنی ذاتی حیثیت میں, آپ کو اطمینان ہو کریے انشاءاللہ ہو جائے گا. لیکن اگر آپ دوسرے مفتی حضرات سے پوچھ لیں ان کی رائے شاید یہ ہو کہ نہیں جانا چاہیے, ان کی رائے ہے. ہمارا اپنا خیال یہ ہے کہ اب اگر 10-15-20 خواتین مل جائیں اور حج کرنے چلی جائیں تو الحمدللہ کوئی ایسی بات نہیں. سوشل میڈیا میں خبر گردش کر رہی ہے کہ تمام کولڈ ڈرنکس میں الکوہل کی اتنی مقدار موجود ہے کہ مسلمانوں کے لیے پینا جائز نہیں. ایسے ہی فضول باتیں. کون سی الکوہل کی مقدار موجود ہے؟ یہ حرام اور حلال کا فتویٰ کوئی آسان نہیں ہے. اللہ نے فرمایا ولا تصف السنتکم ان تقولوا, اپنی زبانوں کو اتنا کھلا نہ کر دو کہ بے لگام کر دو اور کہو ہذا حلال وہذا حرام, یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے. اللہ کیا تمہیں جواب دینا. الکوہل حرام کون سی ہے پہلے یہ بھی تو تعین کر لیں. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ شراب حرام ہے. اللہ نے فرمایا خمر حرام ہے, اور خمر کی چار قسمیں ہیں. وسکی ایک شراب کا نام ہے نا. یہ وسکی اگر فرض کر لو, فرض کرو آج اللہ وہی نازل کرتا اور کہتا ہے کہ وسکی حرام ہے, تو اس کا مطلب ہے وسکی حرام ہوتی, بیئر حرام نہ ہوتی. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جسے خمر کہتے تھے نا, چار شرابیں تھیں جن پہ استعمال لفظ کیا جاتا تھا, وہ حرام ہے. باقی جتنی بھی شرابیں ہیں, الکوہل ہے, اس کا خارج کا استعمال جائز ہے اور پینا پھر بھی حرام ہے. خارج کے استعمال کا مطلب مثلا اسپرٹ ہے تو وہ بھی الکوہل کی ایک قسم, میتھلیٹڈ اسپرٹ ہے, الکوہل کی کوئی قسم ہی ہے نا. لیکن اس سے زخم کو صاف کرنا, میڈیکل میں یوز کرنا خارجی طور پہ, یہ سب چیزیں ٹھیک ہیں. مفتی کفایت اللہ صاحب رحمت اللہ نے بڑی اچھی بحث اس پہ کی ہے. مفتی کفایت اللہ صاحب رحمت اللہ سے کسی نے پوچھا ہے کہ حضرت بچے کی ولادت کے بعد عیسائی جو ہیں یہ اپنی خواتین کو کسی خاص طرح کی شراب میں بٹھاتے ہیں اور اس سے جسم سکڑ کے اصل حالت پہ واپس آ جاتا ہے, جائز ہے؟ مفتی صاحب نے لکھا ہے جائز. کہ الکوہل اور خمر اور یہ چیزیں یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے کہ حلال اور حرام قرار دیتے پھریں. یہ جن جو جذبات ہوتے ہیں نا, بس ذرا سی چیز ملی اور اڑا دیا حرام ہے. اور پھر الکوہل باقی رہتی ہے. آٹھ طریقے ہیں پاکی اور ناپاکی کے. پاکی اور ناپاکی جگہ کی وجہ سے پاک اور ناپاک ہو جاتا ہے. انڈا گندا ہے جب تک انڈے میں گندگی زردی کا خراب ہو جانا اس کے اندر رہے گا, اس وقت تک انڈا پاک ہے. اور انڈا ٹوٹ گیا اور یہ زردی باہر آ گئی, یہ ناپاک ہے. ایک آدمی نے انڈے لیے, جیب میں رکھ لیے دو انڈے, آ کے نماز پڑھ لی, انڈے گھر گیا تو توڑے گندے نکلے. تو گندگی اس کے ساتھ تھی نا, جیب میں تھی نا, نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ فقہ کہتے ہیں ہو گئی, اس لیے کہ گندگی اپنی اصل جگہ پہ موجود تھی. یہ ایک مثال ہے. آٹھ طریقے عالمگیری میں لکھے ہیں. فقہا نے اس میں سے ایک طریقہ لکھا ہے کہ چیز کی ہیئت اتنی تبدیل ہو جائے کہ آپ سے پلٹا نہ سکے. مثلا گوبر ناپاک ہے, اور گوبر سے جب اپلا بن گیا تو پاک ہو گیا. خون ناپاک ہے, اور خون نے جب بچے کی حیثیت اختیار کر لی تو بچہ پاک ہو گیا. کتنی چیزیں ایسی ہیں جب حالت بدل جاتی ہے تو چیز پاک ہو جاتی ہے. کوئی چیز ناپاک تھی, پک گئی اور آگ نے اس کی حالت بدل دی, پاک ہو گئی. تو یہ بڑے لمبے مسائل ہیں, فضول باتیں ہیں. کہ جتنی بھی الکوہل کے جتنی مشروبات ہیں, لا حول ولا قوت الا باللہ, عام مسلمانوں کی دنیا میں کسی شخص کے لیے یہ جائز نہیں ہے. مثلا میلوڈی میں کھانا آتا ہے, اب ہم جو اٹھ کے کہیں کہ پہلے تحقیق کرو کہ گوشت حلال ہے کہ حرام ہے, لا حول ولا قوت الا باللہ. کیوں بھئی, مسلمان ہیں سارے. عام طور پہ مارکیٹ میں, عام طور پہ کیا ہمارے یہاں زبئی ہوتا ہے, گوشت بکتا ہے. آپ کو ایک پتے کی بات عرض کرے, یہ کبھی پوچھئے گا, یہ جو تشدد ہے نا, اتنا لوگوں کا جینا حرام کر دو, ان سے پوچھو, یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں اتنے جذباتی لوگ. حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم, یہ حافظ ابن حجر نے لکھا ہے, ہم نہیں کہتے, حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ, حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ میں یہودی دعوت دیتے تھے اور حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ یہودیوں کا مال سود کا ہے اور یہ بھی جانتے تھے کہ سود نہیں ہے تو بہت سا مال جو ان کے پاس آتا ہے وہ غیر شرعی ہے. اس کے باوجود کبھی دریافت نہیں فرمایا کہ کھانا کس پیسے سے کھایا. گئے, دعوت قبول کی, کھانا کھایا اور آ گئے. یہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے لکھا ہے. کچھ عرصہ پہلے ہم نے انٹرنیٹ پہ ویڈیو دیکھی, مفتی عبدالقوی صاحب نے خیالات کا اظہار کر فرمایا کہ آج کل پرفتن دور میں جہاں زنا عام ہے, یہ زنا تو غلط ہوتے ہی ہے, آپ نے حق ادا کر دیا, لکھا بھی اس کو غلط ہی ہے. سبحان اللہ, یہ الف سے کیوں نہ لکھا میاں ہیں, یہ الف سے کیوں نہ لکھا, ہے کیوں کر دی. مرد و عورت آپس میں طے شدہ معاہدے کے تحت ایک دوسرے کے ساتھ, ہمارے گمان میں یہ بات آ رہی ہے کہ کہیں یہ بات متا کے قریب کوئی ایسی چیز تو نہیں جو کہ اسلام میں جائز نہیں. بھائی مفتی صاحب کے پوری عزت اور احترام کے ساتھ ان کی جو بھی صلاحیتیں ہیں اور جو اسلام کے لیے ان کی خدمات ہیں اس کے اعتراف کے باوجود اللہ کو جواب دینا ہے, ہم اسے متا سے بھی بدتر سمجھتے ہیں. جو کچھ انہوں نے کہا ہے ہم اسے متا سے بھی بدتر سمجھتے ہیں, ولیعوذ باللہ, یہ ٹھیک نہیں.
ایک آدمی ہے, کچھ کو برا وقت آ جاتا ہے, اس کے بھائی بھی ہیں اور سارے جنسی پوزیشن میں, ایک آدمی کی مدد کرتا ہے تو یہ برا وقت ہے, شاید یہ وقت کا برا بات اچھا بھی آ جائے, وہ بھی مدد کرتا ہے, وہ کسی دربار میں یا قرآن میں دربار کے اندر قرآن کا آسرا بھی کرتا ہے کہ یہ تم میری مدد کر رہے, یہ جو پیسے تمہارے تم نے مجھے دیے, یہ جو میں اپنے قوم پر کھڑا ہوا, یہ میں تمہارا پورا حق ادا کروں گا, تو تمہیں اچھے باپ کے خون سے پیدا ہوا, جب میں قوم پر کھڑا ہوا. وہ کچھ ایسا گھستا گیا, اس کے بچے جوان ہو گئے, بچے نوکری کرنے لگے, آپ بھی نوکری کر رہے, کم سے کم اس وقت اس کی 1,00,000 روپیہ مہینے کی آمدنی.
سوال کیا ہے؟
سوال یہ ہے, اس نے قرضہ دیا ایک آدمی,
وہ واپس کرے؟
وہ واپس نہیں کر رہا ہے, وہ جو لینے والا ہے وہ مار بھی نہیں سکتا ہے, گرگے اس نے ڈال رہے, اس کے بھائیوں کا اس بولتے ہیں کہ
عدالت میں چلا جائے, عدالت میں چلا جائے,
عدالت میں جاؤ, عدالت یا پولیس والوں کے پاس جو انصاف ہے, آپ سے کون سا پورا ہوگا, عدالت میں بولتے ہیں آپ 20 روپے ملیں گے یا 100 روپیہ ملیں گے,
صبر کریں, اللہ آخرت میں اجر دے گا, صبر کریں.